بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ذکر الطعام، کھانوں کے بیان میں یہ باب ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عبانة عن قتادة عن انس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرنجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ سنگترے کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی عمدہ ہوتا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے تو کھجور کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو کوئی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کی طرح ہے جس کی کوئی بو نہیں ہوتی اور اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے تو ریحانہ پھول کی جو ہے نا اس کی مثال ہے کہ جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ کھانے کے باب تو چل رہے ہیں، باب پھر قائم کیا باب و ذکر الطعام، کہ یہ بھی کھانے کا ایک باب ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا اس باب کا یہ ہے کہ آدمی مختلف قسم کی چیزیں کھا سکتا ہے، اور کھانے کی اگر کوئی خواہش اس کو ہو جائے تو وہ زہد کے خلاف نہیں ہے. آدمی کو کبھی کوئی چیز کسی چیز کی رغبت ہو جاتی ہے، کسی چیز کی طبیعت چل جاتی ہے تو اس کے کھا لیتا ہے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، شرعاً ناپسندیدہ نہیں ہے. بعض حضرات نے کہا کہ اس کا منشا یہ ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں، اور اس مفہوم کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا کہ کاش کہ میرے پاس ملک شام کی وہ سفید روٹی ہوتی تو میں اس کو کھاتا. آپ نے ایک مرتبہ عام طور پر کھانے کی تشہی، کھانے کی خواہش حضور نے ظاہر نہیں فرمائی کہ فلاں چیز کھاؤں فلاں چیز کھاؤں، لیکن ملک شام کی ایک سفید روٹی ہوتی تھی تو اس کے بارے میں آپ نے پسندیدگی ظاہر فرمائی تھی کہ کاش اگر میرے پاس ہوتی تو میں اس کو کھا لیتا. تو اس سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ کسی چیز کی خواہش ہو جانا آدمی کو اور کھا لینا شرعاً ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس چیز کی عادت بنا لینا اور اسی میں رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے شرعاً، کہ ہمیشہ اسی میں لگا رہے، اسی فکر میں رہے، کوششیں اسی کے پیچھے رہیں، یہ صحیح نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے، حضرت عبداللہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ بھنا ہوا گوشت ہے رکھا ہوا کھا رہے ہیں، تو فرمایا کہ کیا ہے یہ، تو کہنے لگے کہ یہ اس کی خواہش ہو رہی تھی تو میں نے جو ہے نا کھا لیا، اہتمام کر لیا. تو فرمانے لگے کہ کفا بالمرء صرفا ان یاکل بما اشتهى یا ان تاکل بما اشتهى، کہ آدمی کے اسراف والا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، یا آدمی کے اسراف میں یہ بات کافی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی خواہش ہونے لگے اس کو کھانے لگے. تو کبھی کبھی اپنی خواہشات کو مارنا چاہیے، یہ منشا ہے. ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا، ان کی جو تربیت تھی، ان کا جو انداز تھا، بالکل الگ نوعیت کا تھا، وہ بالکل زاہدانہ مزاج تھا. تو کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، لیکن ہر وہ چیز جو دل میں آ گئی، ہر وہ خواہش جو دل میں آ گئی اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے. آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے خواہشات پر کنٹرول کرے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کے ذریعے بتلانا یہ چاہتے ہیں، یا اس باب کے ذریعے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، عمدہ چیزوں کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے مضمون حدیث پاک کا وہی ہے، اگر غور کیا جائے تھوڑا سا نزاکت کے ساتھ، تو مضمون یہی ہے کہ پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزوں کا ذکر ہے اس باب میں، تین حدیثیں ذکر فرمائیں، تینوں میں مضمون یہی ہے. تو دوسرا مطلب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ہر چیز میں جیسے عمدگی کو پسند کرتا ہے، تو اسی طرح کھانے میں بھی وہ چیزیں جو شرعاً عمدہ ہوتی ہیں ان کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. ایک ہے صاف ستھرا ہونا اور ایک ہے پاکیزہ ہونا. پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً تو وہ چیز بنیادی طور پر حلال ہو، اور پھر اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اور بھی جتنے زیادہ اس کے اندر اوصاف ملحوظ رکھے جائیں گے چیز میں عمدگی اتنی آتی چلی جائے گی. تو حلال اور طیب چیزوں کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کے پکانے ظاہری طور پر بھی جس کی صفائی کا لحاظ رکھا گیا ہو، باطنی طور پر بھی حلال آمدنی سے وہ کمائی گئی ہو، لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کی نگاہوں سے وہ دور ہو. آج کل ہمارے ہاں بازار کے جو کھانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اگرچہ کہ حلال طور پر بنائے گئے ہیں، لیکن ظاہری گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہوٹل والوں کے اندر، بیکریز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں. یہاں تو خیر صفائی وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہوگا، لیکن ہندوستان میں، پاکستان میں ایسی کئی بیکریاں آپ کو مل جاتی ہیں، انتہائی گندگی جہاں پر ہوتی ہے. اگر آپ کبھی ان کے وہ بھٹی خانے میں چلے جائیں جہاں پر چیزیں بنتی ہیں، تو دوبارہ آپ اس بیکری کا کھانا نہیں کھائیں گے. اس طرح کی کئی مثالیں ہوتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں. تو ظاہری بات ہی نہیں، ہر قسم کی پاکیزگی کا لحاظ ہونا چاہیے، کیونکہ غذا کے اثرات انسان کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، انسان کی سوچ پر مرتب ہوتے ہیں، انسان کے فکر پر جو ہے نا مرتب ہوتے ہیں. جیسی غذا ہوتی ہے ویسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر جیسی غذا ہوتی ہے ویسے اعمال آدمی سے ظاہر ہونے لگتے ہیں. پھر جتنی زیادہ غذا میں پاکیزگی ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ اعمال میں پاکیزگی پیدا ہوگی. پھر اسی وجہ سے فرمایا گیا، کلو من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کو جو قریب قریب ایک کے بعد دوسرے کو جو بیان کیا گیا، اس کی حکمت یہی ہے کہ پہلے ہے پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم، اس کے بعد ہے اعمال صالحہ کے کرنے کا حکم. تو پاکیزہ چیزیں اگر آدمی کھائے گا تو اعمال صالحہ اس سے سرزد ہوں گے، پھر اعمال صالحہ کا وہ اہتمام کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا بھی اس باب سے یہی ہے. اب جو حدیث پاک بیان کی گئی وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو سنگترے کی طرح ہے اس کی مثال. کہ سنگترے کو اگر آپ دیکھیں گے، اترنجا کا ایک ترجمہ جو ہے نا علماء نے سنگترے سے بھی کیا ہے، تو مزہ بھی اس کا عمدہ ہوتا ہے بشرطے کہ وہ میٹھا ہو. کھٹا اگر ہوگا تو آدمی منہ میں لیتے پھینک دے گا اس کو. تو یہاں پر کامل وصف اس کا مراد ہے. تو دیکھنے میں بھی خوشنما لگتا ہے، رنگ بھی اس کا جو ہے نا تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، کھانے میں بھی عمدہ ہے، اور جب وہ پک جاتا ہے تو اس کی خوشبو جو ہے نا، جو فریشنس ہوتی ہے، فریش جو خوشبو اس کی آتی ہے، وہ بھی بڑی عمدہ ہوتی ہے. تو ہر اعتبار سے وہ فائدہ مند ہے. آدمی کھائے گا تو بھی فائدہ مند، اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کی خوشبو سے آدمی مستفید ہوگا. تو اسی طرح وہ مومن جو قرآن پاک کو پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عمدگی سے آراستہ کیا ہے، باطنی اعتبار سے بھی. ایمان ہے تو اس لیے باطن اس کا پاکیزہ ہے، اور قرآن پڑھ رہا ہے اس لیے ظاہر اس کا پاکیزہ ہے. تو جیسے وہ پھل ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اچھا ہے، باطنی اعتبار سے بھی اچھا ہے، لوگوں کے لیے نفع مند ہے، تو ایسے ہی یہ آدمی جس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہوتا ہے، باطن بھی پاکیزہ ہوتا ہے، تو یہ بھی لوگوں کے لیے انتہائی نفع مند ہوتا ہے. تو اس حدیث میں مثال کے ذریعے جہاں پر کھانے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ یعنی کہ آپ سوچ دیکھیے کہ اس حدیث سے، اگرچہ کہ کسی پس منظر میں یہ بات بیان کی گئی ہے، امام بخاری اس سے کھانوں کی عمدگی کی طرف لے جا رہے ہیں ہمارے ذہن کو. فرمایا کہ جیسے مومن کے اندر پاکیزگی کا وصف مطلوب ہے، اور ایک اچھے پھل کے ساتھ مومن کو تشبیہ دی گئی ہے، اس سے اس جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ کھانے میں بھی ایسی پاکیزہ چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال تو فرمایا گیا کہ بھائی اس مومن کی مثال جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو سنگترے کی طرح اس کی مثال، اورنج جو ہوتا ہے اس کی طرح اس کی مثال تو وہ ہے، جو دیکھنے میں بھی اچھا ہے، مزے میں بھی اچھا ہے. اور اس مومن کی مثال کہ جو قرآن پاک کو نہیں پڑھتا ہے تو اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، کہ اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن کھانے میں تو مزیدار ہوتا ہے. تو ایمان کی وجہ سے ایسا مومن جو قرآن پاک کو نہیں پڑھتا ہے، تو ایمان کی وجہ سے اس کا باطن تو اچھا ہے، ایمان اس کے اندر ہے، لیکن ظاہری طور پر لوگ اس سے مستفید ہونا چاہیں تو نہیں مستفید ہو سکتے اتنا زیادہ، کیونکہ ظاہری کمالات اس کے اندر نہیں ہیں. ظاہری کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو. تو جتنا زیادہ ایمان ہوگا اور اعمال صالحہ ہوں گے لوگوں کو، اتنا زیادہ اس سے فائدہ پہنچے گا، لوگوں کے لیے اتنا زیادہ مفید ثابت ہوگا، لوگ اس سے اتنا زیادہ استفادہ کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری کا منشا یہی ہے کہ جیسے ان مثالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو پاکیزہ پھلوں کے ساتھ، عمدہ پھلوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کھانے میں بھی اس عمدگی کو ملحوظ رکھنا چاہیے. دوسری بات حدیث مبارکہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کے اندر اوصاف یہ ہونے چاہیے، پھر کہ ظاہری کمالات سے بھی آراستہ ہو، باطنی کمالات سے بھی آراستہ ہو. وہ مومن جو قرآن پاک کو پڑھنے والا ہے وہ، اور وہ مومن جو قرآن پاک کو نہیں پڑھتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کو نہیں پڑھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے مومن کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھئی یہ کمالات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں، اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے. اب ہم میں سے کون ہے جو قرآن پاک کو روزانہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں؟ پوری زندگی سال سال ہمارا حفاظ کا بھی حال یہی ہے، عوام کا بھی حال یہی ہے، خواص کا بھی حال یہی ہے. رمضان آتا ہے تو تراوی سنانا آتا ہے تو علماء کے جو ہے نا قرآن کھلنے لگتے ہیں، اس وجہ سے سب رٹے مارتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ سال بھر پڑھا نہیں ہے، تو اب رمضان آتے ہی قرآن لے کر بیٹھ گئے یاد کرنے کے لیے. تو یہ قرآن پاک صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن پاک تو سال بھر کے لیے نازل ہوا ہے، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، سب کے لیے بھی. کچھ اللہ کے بندے ہیں خاص جو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جن کو اللہ پاک ہر جگہ استثنا تو ہوتا ہے، کچھ لوگ مستثنا ہوتے ہیں، تو جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو بہت اچھی بات ہے ان کے لیے. اس کے بعد فرمایا گیا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. اس منافق کی مثال جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے تو اس کی مثال حنظلے کی طرح ہے. حنظلہ جو ہے نا یہ ایک پھل ہوتا ہے، کڑوا پھل ہوتا ہے انتہائی، خربوزے کے مشابہ ہوتا ہے، تو کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی، اگر آدمی کوئی کھا لے تو کڑوا بھی ہوتا ہے انتہائی، آدمی تھوک دے فوراً، ایسا پھل ہوتا ہے وہ. تو پھر فرمایا کہ اور اس منافق کی مثال الذی یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے، تو مثل الریحانہ، تو ریحانہ پھول کی طرح جو ہے نا اس کی مثال ہے، ریحہا طیب وطعمہا مر، کہ جس کی خوشبو تو ٹھیک ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے. اس کے بعد منافق کو بتایا گیا کہ بھائی منافق جس کے اندر ایمان نہیں ہو، منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ظاہر میں تو وہ ایمان کو ظاہر کر رہا ہو لیکن بباطن جو ہے نا وہ کافر ہو. اصل میں منافق وہ ہوتا ہے، منافق کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے کہ جو قلب کے اعتبار سے آدمی، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ظاہر میں اپنے آپ کو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں. تو فرمایا کہ اس کی مثال جو ہے وہ اس پھل کی طرح ہے جس کا مزہ انتہائی کڑوا، یعنی باطن انتہائی جو ہے نا اس کا خراب ہوتا ہے. جیسے حنظلہ پھل ہوتا ہے کہ وہ آدمی اگر کھائے تو تھوک دے، منافق کے باطنی عقائد اور باطنی افکار اور باطنی خیالات بھی اسی طرح کے گندے ہوتے ہیں. اچھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی خوشبو بھی کوئی عمدہ نہیں ہوتی، وہ بھی آدمی ناپسند نہیں کرتا، ایسی اس کی خوشبو ہوتی ہے. تو یہ شخص جو منافق ہوتا ہے کہ جس کا باطن بھی گندا ہے، جس کا ظاہر بھی گندا ہے، یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، نہ لوگ اس سے مستفید ہو، لوگ بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکتے. تو بتایا گیا کہ اس طرح آدمی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک منافق کو ایک برے پھل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس کو آدمی ناپسند کرتا ہے، جس کے ظاہر کو بھی ناپسند کرتا ہے، جس کے باطن کو بھی ناپسند کرتا ہے، تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذہن ہمارا اس طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اسی طرح ناپسندیدہ چیزوں کے کھانے سے بھی آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، اس کی کیونکہ اس کی مشابہت وہ کافر کے ساتھ ہے. ایک عجیب نقطہ ہے امام بخاری کا کہ اچھے پھلوں کی مشابہت تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ مومن کے ساتھ ہے، اور برے کی جو مشابہت ہے اور برے کی جو تشبیہ ہے وہ کافر کے ساتھ ہے. تو فرمایا گیا کہ بھئی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسے ناپسندیدہ چیزوں سے آدمی بچتا ہے تو اس کو بھی چونکہ کفر کے ساتھ اور کافر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، وہ ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کو تو پڑھتا ہے، یعنی ظاہر میں تو قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں قرآن پاک، لیکن ان کے اندر کفر ہی ہوتا ہے، تو ظاہری ایک وصف تو ان کا اچھا ہے، تو ان کو ایک ریحانہ پھول کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ ریحانہ جو پھول ہوتا ہے خوشبو تو اس کی ٹھیک ہوتی ہے لیکن اندرون میں وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ منافق بھی جو قرآن پاک ظاہراً پڑھ رہا ہے تو اس کی مثال بھی اس پھول کی طرح ہے کہ ظاہر میں تو ٹھیک ہے، لوگ اس کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن اندرون کے اعتبار سے افکار اور عقائد اس کے خراب ہیں. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا اس حدیث پاک سے یہ ہے کہ بھائی کھانے کی چیزوں میں، پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا آدمی اہتمام کرے، اور جو ناپسندیدہ کھانے ہوتے ہیں ان سے آدمی بچنے کا اہتمام کرے. اور دوسری بات حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بھئی مومن کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے کہ اپنے آپ کو ظاہری کمالات سے اور باطنی کمالات سے آراستہ کرے، ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو، اور اعمال صالحہ میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد دوسری روایت ہے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت ہوتی ہے تمام کھانوں پر. یہاں پر بھی دیکھیں آپ، سرید ایک عمدہ کھانا ہوتا ہے جو عربوں کے ہاں عمدہ، اس سے پہلے یہ روایت آئی ہے، اس سے متعلق بات بھی آئی ہے. تو امام بخاری کا منشا یہی ہے کہ تمام کھانوں میں افضل کھانا سرید ہے، لوگوں کو وہ مرغوب ہوتا ہے، صحابہ کو بھی مرغوب ہوتا تھا، عام عرب جو ہے نا اس کو پسند کرتے تھے اور کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اسی طرح آدمی کو عمدہ کھانوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ روایت بھی اسی مضمون کو بتلاتی ہے۔ دوسری بات جو حدیث جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل جو منشا ہے حدیث پاک کا وہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ سرید کو تمام کھانوں پر، جیسے تمام کھانوں میں سرید کھانا عمدہ ہے تو اسی طرح عائشہ بھی تمام خواتین میں عمدہ اور افضل خاتون ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ہے۔ اور یہ بات اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ بھائی اب یہاں خواتین کی افضلیت کا مسئلہ آتا ہے کہ خواتین میں سب سے افضل خاتون کون ہیں، تو اس سے پہلے آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ پانچ خواتین ہیں جن کی افضلیت کا ذکر ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، یہ پانچ خواتین ہیں۔ تو یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس موقع پر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی نبوت کے سلسلے میں بعض علماء نے قلم اٹھائے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انبیاء کو یعنی مردوں کو نبوت عطا فرمائی ہے، خواتین کو نہیں، خواتین میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب نہیں فرمایا، بلکہ سرداری اور امامت کے لیے قیادت کے لیے خواتین کا انتخاب ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ کے زمانے میں یہ بات معلوم، یعنی روم میں جو ہے، روم یا فارس میں جو ہے نا خاتون کو حکومت مل گئی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، ہرگز ایسی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، غالب نہیں آ سکتی جنہوں نے اپنا معاملہ عورتوں کے حوالے کر دیا ہو۔ تو اسلام میں سیادت اور قیادت مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے، نبوت یہ مردوں کا منصب ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی خاتون خواتین تو اللہ کی ولیہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی بہت سی خواتین گزری ہیں، حضرت مریم رضی اللہ عنہ ان کی کرامتیں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں، اسی طرح حضرت آسیہ کی بھی جو ہے نا کرامتیں ہیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، تو کرامتیں تو ان کی ہیں، وہ اللہ کی خاص بندیاں مقرب بندیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی نہیں بنایا گیا ان میں سے کسی کو۔ تو یہاں حضرت عائشہ کی فضیلت بیان کی گئی، اب علماء نے لکھا ہے کہ بھائی یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے تو کیا حضرت عائشہ سب سے افضل ہیں، تو علماء کے بہت سے اقوال ہیں، بعض حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو افضل قرار دیتے ہیں، بعض حضرت عائشہ کو افضل قرار دیتے ہیں، بعض اکثر علماء کا رجحان یہ ہے کہ ترتیب میں یہ ترتیب قائم رکھتے ہیں کہ سب سے افضل خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہ ترتیب عموماً بیان کی جاتی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور اس کے علاوہ علامہ سبکی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ اور بھی اقوال اس سلسلے میں ملتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع ایسا ہے کہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، افضلیت والے مسائل بیان نہیں کرنی چاہیے، خامخواہ جو ہے نا بحث و مباحثے کا بازار گرم ہو جاتا ہے پھر۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو یہ ان کے الگ الگ اوصاف کی بنیاد پر الگ الگ جہاد کے اعتبار سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ان کے علم اور ان کے کمال کی بنیاد پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی ایک مقام ان کو عطا فرمایا تھا، اور فقیہ وہ صحابیہ تھی، وہ مجتہدہ تھی، بہت بڑی جو ہے نا عالمہ گزری ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک اہم حصہ، ایک اہم ذخیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچا ہے یہ، تو اس میں جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور صحابیہ کو نہیں ہے، کسی اور زوجہ مطہرہ کو بھی نہیں ہے، پوری خواتین میں، پوری صحابیات میں تقریباً 2210 روایات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے جو مروی روایت ہیں ان کی تعداد 18 ہے، 18 روایات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، اور حضرت عائشہ نے 2210 روایات کو نقل فرمایا ہے، تو یہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا ہے، اور اس فقاہت کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ فقاہت جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، وہ پوری صحابیات میں سے کسی صحابیہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی، تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو فضیلت بیان فرمائی وہ اس بنیاد پر فضیلت بیان فرمائی کہ علمی کمال میں سب سے ممتاز اور فائق ہیں وہ، کہ علمی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لی ہے، اور خواتین صحابیات مرد آج پوری امت پر ان کا، یعنی پوری امت پر حضرت عائشہ کا احسان ہے، جتنے فقہا گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، مرد گزرے ہیں، عورتیں گزرے ہیں، سب کے سب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا آج محتاج ہے، ان کا جو ہے نا احسان ان کے اوپر ہے کہ ایک بہت بڑا سرمایہ علم کا ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو اس اعتبار سے ان کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے۔ اور حضرت فاطمہ کی جو فضیلت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے ہے، ذکر گوشۂ رسول ہونے کی وجہ سے ہے، ان کے فضائل اپنی جگہ الگ ہیں، وہ بھی بے شمار ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اپنی جگہ الگ ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھئی علماء یہ جو فضیلتیں ہیں ان کے اپنے اپنے الگ الگ اعتبارات سے، الگ الگ اوصاف کے اعتبارات سے بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے یہ تفوق جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی اپنی ذاتی خصائص پر جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے عطا کردہ ہیں اس پر، اس بنیاد پر ہے یہ فضیلتیں. اس کے بعد تیسری روایت ہے، وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومہ وطعامہ فاذا قضى احدکم نہمتہ من وجہہ فلیعجل الی اہلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جو ہے نا وہ عذاب کا ایک ٹکڑا، عذاب کا ایک حصہ ہے، کہ جو تم میں سے کسی بھی شخص کو اس کی نیند سے بھی روک دیتا ہے، اس کے کھانے سے بھی روک دیتا ہے. جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت کو پوری کر لے تو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ جائے. تو چونکہ اس روایت کے اندر کھانے کا ذکر ہے اور سفر کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی کے لیے کھانا دشوار ہو جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے یہ حدیث یہاں پر ذکر فرمائی ہے، کیونکہ اس میں مطلقاً کھانے کا ذکر موجود ہے. بقیہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو زیادہ تر حالت اقامت میں ہونا چاہیے، بار بار کا جو سفر ہوتا ہے نا اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بیان کیا گیا حدیث پاک میں. ضرورت کی بنیاد پر سفر کرے الگ چیز ہے، تجارت کے لیے بزنس کے لیے سفر کیا کرتے تھے، لیکن آدمی جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ سفر جو ہے نا سفر میں مشقتیں بے شمار ہوتی ہیں. آج کے زمانے میں سفر آسان ہو گیا، لیکن آج بھی ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ آدمی سفر یعنی دور دراز کا سفر ہے گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، منٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. دنوں کا پہلے زمانے میں ایک مہینے میں سفر ہوا کرتا تھا، آج دو گھنٹوں میں ہو جاتا ہے وہ سفر. آسانیاں تو ہوئی ہیں، لیکن سفر میں کب مشقت پیش آ جائے گی اس کا علم نہیں ہے آدمی کو، اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے سفر میں رخصتیں ہیں ہمارے لیے، اور سفر میں جو مشقت آدمی کو پیش آتی ہے نکلنے کے بعد ہی آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھائی سیدھا بیگ لیے نکل گئے، اس کے بعد فلائٹ ریڈی ہے، ٹرین ریڈی ہے، گاڑی ریڈی ہے، بیٹھنا ہے، جانا ہے، آنا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے. لیکن نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی کبھی فلاں چیز کی ضرورت پڑ گئی، کبھی فلاں چیز کی ضرورت پڑ گئی، کبھی بیگ چھوڑ گیا، کبھی لیٹ ہو گئے، کبھی فلائٹ لیٹ ہو گئی، کبھی ٹرین لیٹ ہو گئی، کبھی جو ہے نا چیزیں گم جاتی ہیں، کبھی پاکٹ چرا لی جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ہزاروں قسم کے واقعات پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو اس لیے سفر آسان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ السفر قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک حصہ یعنی تکلیف کا ایک حصہ ہے. آدمی کو مصائب جو ہے نا اس کے اندر ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. تو ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ آدمی کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، کھانا بھی خراب ہوتا ہے. یہاں کے ماحول میں تو یہ بات بڑی سمجھ میں آتی ہے، نیند کا تو ٹھیک ہے مسئلہ آسان ہے، لیکن کھانے کے مسائل آج کے زمانے میں بہت دشوار ہیں، خاص طور پر جب باہر چلا جائے آدمی. حلال و حرام کے مسائل ہیں کہ کھائے تو کیا کھائے. بھائی جہاں پر حلال سرٹیفیکیشن ہے ٹھیک ہے وہاں تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جہاں حلال سرٹیفیکیشن نہیں ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں پر حلال کا لیبل لگا کر، حلال کا سرٹیفکیٹ لگا کر حرام بیچا جاتا ہے، مردار بیچا جاتا ہے، ہم کھا رہے ہوتے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے، اپنے بھی کھا رہے ہیں، غیر بھی کھا رہے ہیں، رشتہ دار بھی کھا رہے ہیں، غیر رشتہ دار بھی کھا رہے ہیں، عوام بھی کھا رہے ہیں، خواج بھی کھا رہے ہیں، مسجد والے بھی کھا رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی، عام لوگ بھی کھا رہے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، دو چار گھنٹوں کے سفر میں یہ بات محسوس ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ کھانے میں غیر محتاط ہیں. ہم گھروں میں جاتے ہیں، کسی جگہ ٹھہرنا ہوتا ہے تو کھانا ہمارا اپنا الگ ہوتا ہے، ان کا کھانا نہیں کھا سکتے. کیوں؟ غیر محتاط کھانا ان کا ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرام کھانا وہ کھا رہے ہیں. تو اولاً تو کھانا ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے تو کھانا حلال ہونا ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو آدمی کے لیے قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی ہیں. اب آج کے زمانے میں تو یہ جو جب سے ویڈیوز کا دور نکلا ہے نا، تصویر سازی کا جو دور نکلا ہے، ویڈیو سازی کا جو دور نکلا ہے، تو بس آدمی کی ٹریولنگ جو ہے نا یہ ایک مستقل اس کے لیے ذریعہ آمدنی ہو گئی ہے. وہ قدم قدم پر ایک ویڈیو ایک کلپ بن جاتا ہے مستقل جو ہے نا، کبھی یہ ملک کا سفر ہو رہا ہے، کبھی وہ ملک کا سفر ہو رہا ہے، ذاتی احوال بھی اس کے اندر آ رہے ہیں، نجی احوال بھی اس کے اندر آ رہے ہیں، بیوی بچوں کے احوال بھی اس کے اندر آ رہے ہیں. آدمی کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کیا شیئر کر رہا ہوں، احساس ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اپنی ذاتی زندگی بیان کر رہے ہیں ویڈیو کی وجہ سے، کیونکہ ان کے فالوورس بڑھ رہے ہیں، ان کے ویورس بڑھ رہے ہیں. حالانکہ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا حدیث میں اظہار سے منع کیا گیا، بعض کے لیے تو ایسے آ گئے علماء کے کہ اپنی بستر والی زندگی کے بارے میں، کمرے والی زندگی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اس کو چھپانے کا ہمارے لیے حکم ہے. اور ہم ظاہر ٹھیک ہے ایک حد تک بھی ظاہر کرنے کی، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی غیرت گوارا کرے اس کو. اب ویورس کے لیے، فالوورس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے ہم ظاہر کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جہاں جا رہے ہیں ویڈیو بن گئی. سفر کا ہر ہر حصہ، ایک ایک چیز جو ہے نا ہم مینشن کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کے اندر کہ بھائی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ جائز ہے ناجائز. ہماری علماء کی اکثریت تو ابھی بھی ویڈیوز کی تصاویر کے جائز ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں، اور ہم بڑی آسانی تصویر لینا بھی جائز نہیں ہے، تصویر رکھنا بھی جائز نہیں ہے. ہمارے لیے جو اصل جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے، लेना भी, हमारे फ़ोन तो अगर आप देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में जो ना फोटोज़ होते हैं फ़ोनों के अंदर, हज़ारों की तादाद में फ़ोटोज़ मौजूद होते हैं। और ये बड़ा, और आज के दौर में ये बात जहन में रखना चाहिए कि भाई ये उम्मत का एक बहुत बड़ा फितना है, तस्वीर साजी का फितना, और हमको मालूम नहीं है। वो लोग कहते हैं कि उलमा ले रहे हैं, याद रखना चाहिए कि भाई एक है उलमा का अमल और एक है कुरान और सुन्नत का फतवा, ये दोनों अलग अलग हैं। आलिम कोई अमल कर ले तो ज़रूरी नहीं है कि वो जायज़ भी हो जाए आदमी के लिए, ठीक है, वो इंसान है, इंसान होने के नाते गलती वो करेगा, लेकिन उनके करने की वजह से वो अमल नाजायज़ अमल जायज़ हो जाए। कोई और भी दूसरा गलत काम हो वो कर रहा हो तो क्या हम उसको बेस बनाकर ये कह सकते हैं कि वो भी तो नाजायज़, वो धोखा दे रहे हैं तो हम भी देंगे, वो जो है ना वो मुर्दार खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, वो फलां काम कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तस्वीर के मसले में भी ये बात नहीं चलेगी कि भाई उलमा ले रहे हैं, ठीक है, कुछ उलमा के लिए कुछ उलमा ने इसकी गुंजाइश दी है, लेकिन जो सूरत हाल तस्वीर लेने की, तस्वीर शेयर करने की और वीडियो बनाने की जो आज उम्मत में जो सूरत हाल है ना, उसकी किसी आलिम ने भी इजाज़त नहीं दी है। जो जिन उलमा ने फतवा दिया है जायज़ होने का, तो ज़रूरत की बुनियाद पर दिया है, एक दायरे में रह कर दिया है, कंडीशन और शरायत के साथ दिया है। ये जो सूरत हाल उम्मत में चल रही है, इसका किसी ने फतवा नहीं दिया है कि जायज़ है। और ये बड़ी हदीसों में तो बड़े यानी मजम्मतें वारिद हुई हैं इस सिलसिले में, अशदुन्नास अज़ाबन यौमुल क़ियामतिल मुसव्विरून, क़ियामत में सबसे सख्त अज़ाब उन लोगों को होगा जो तस्वीर बनाने वाले होंगे। और उस घर ला तदखुलुल मलाइका बैतन फीहि कल्बुन व तसाविर, जिस घर में तस्वीर रखी हुई होती हैं, जिस घर में कुत्ते मौजूद होते हैं, तो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। हदीसों में ये मजमून बयान किया गया, हमारे घर में कुत्ते भी मौजूद हैं, हमारे घर में तस्वीरें भी मौजूद हैं, खुद आदमी की जेब में मौजूद होती हैं, हज़ारों की तादाद में फ़ोटोज़ मौजूद हैं हमारे पास बच्चों के, बच्चा जब से पैदा हो गया, बल्कि अभी तो सूरत हाल ये चल रही है कि पैदा हो तो अज़ान नहीं देते, पहले वीडियो बन जाती है उसकी। सबसे पहला काम हुक्म ये है हमारे लिए, हुक्म ये है कि बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके कान में अल्लाह की आवाज़ पहुँचे, अज़ान और इकामत उसके कान में दी जाए। बहुत से लोग तो इस मसले के मुनकिर ही हैं कि उनको तो मालूम ही नहीं अज़ान इकामत देना ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं उम्मत के अंदर जिनको इससे भी इख्तलाफ है कि बच्चा जब, हालांकि हदीस में यह मजमून मौजूद है, हदीस से बात साबित है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, और बहुत से लोगों को भी नहीं मालूम होता हो, बच्चा पैदा होने के बाद हुक्म यह है कि उसके दाएँ कान में अज़ान दी जाए, बाएँ कान में इकामत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात साबित है, ताकि बच्चे के कान में सबसे पहले अल्लाह का लफ्ज़ पढ़े, अल्लाह को वो सुने, अज़ान और इकामत को सुने, दीनी जिक्र को सुने, अल्लाह के नाम को सुने, उसकी फजीलत और बरकत जो है ना उसके अंदर आए, दुनियावी असरात से महफूज हो, शैतानी असरात से महफूज हो। इसलिए जो है ना शरीयत का ये हुक्म है। तो कुछ लोग तो इसका इनकार ही कर देते हैं, और कुछ लोग इसको छोड़कर करने ये लगे हैं कि भाई पैदा हो गया, पैदा होते सीधा वीडियो बनना शुरू हो गई, उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दी। मुसलमान है और फिर जाहिर सी बात है कि दीनी ख़ानदान है, ये सूरत हाल उम्मत में चल रही है तस्वीर की, हर जगह तस्वीर, हर अमल में तस्वीर है। हत्ता कि अब तो इबादतें भी हमारी महफूज नहीं रही, किसको दिखाना है क्या दिखाना है, नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी तस्वीर है, मस्जिद में आ गए तो उसकी तस्वीर है, रोजे पे चले गए तो उसकी तस्वीर है। जाकर वहाँ पर हुक्म ये है, रोजे पाक के पास आदमी जब खड़े होगा तो निगाहें ऊपर ना उठाए आदमी, निगाहें नीचे होनी चाहिए। आदम किस दरबार में पहुँचा हुआ है अंदाज़ा नहीं है आदमी को। हमारे अकाबरीन जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि मदीना मुनव्वरा में चप्पल नहीं पहनते थे कभी भी, क्योंकि वो यहाँ पर हो सकता है कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हों और मैं अपनी चप्पल के जरिए उस पर चलूँ, बेअदबी महसूस करता हूँ मैं, ऐसा नहीं होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का अदब है, हुजूर के दियार का ये अदब है, हुजूर के शहर का ये अदब है। अच्छा, सिर्फ उनसे नहीं, इस तरह के बहुत से वाक़यात मिलते हैं अकाबरीन से और असलाफ से, और वहाँ जा रहे हैं रोज़े कपास की वीडियो अलग बन रही है, रियाजुल जन्ना में है वहाँ पर जो है ना तस्वीर अलग बन रही है, मक्के में पहुँच गए वहाँ पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है और आदमी गुनाह कर रहा है, वो भी गुनाह है कबीरा। हजरत अस्वद के पास पहुँच गया, वहाँ से वीडियो आ गई, बैतुल्लाह का जुमरा है वहाँ से वीडियो आ गई, आबे जमजम के पास खड़े हुए वहाँ की वीडियो आ गई, मीना में है, जमरात में है, मुजलिफा में है, फुला में है, फुला में, जहाँ कहीं भी है हर अमल में वीडियो बन रही है, हर अमल में तस्वीर बन रही है। ये उम्मत में ये फितना आ गया, हमको मालूम नहीं है। नमाज़ें पढ़ रहे हैं उसकी भी तस्वीर है, जिक्र कर रहे हैं उसकी भी तस्वीर मौजूद है, ज़ाती ज़िंदगी है उसकी भी तस्वीर मौजूद है, इज्तमाही ज़िंदगी है वो भी है। भाई ये उम्मत का एक आलमी फितना है, इससे बचने की ज़रूरत है हमको। ये सेल्फियों का जो दौर लगा यानी शुरू हो गया है, अल्लाह पाक इससे हिफाजत फरमाए हम सब की, और इस फितनों को फितना समझने की, इस बुराई को बुराई समझने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। भी तो बहरहाल बात यहाँ से चल रही थी कि सफ़र में मशक्क़तें होती हैं और कब मशक्क़त पेश आ जाए अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए हुक्म है कि शरीयत में अल्लाह पाक ने मशक्क़त पर बुनियाद नहीं, मशक्क़त पर अहकाम हुक्म की बुनियाद नहीं रखी है, अल्लाह ने सफ़र पर अहकाम की बुनियाद रखते हुए बहुत से मसाइल में तख़फ़ीफ़ फरमा दी। इसी वजह से सफ़र में निकलते ही नमाज़ दो रकअत पढ़ने का हुक्म है, सफ़र में निकलते ही नवाफिल माफ़ हो जाएंगे आदमी के लिए, सुन्नतें माफ़ हो जाएंगी, और जो चार रकात नमाज है वो चार रकात दो रकात हो जाएगी, जहर की, असर की और ईशा की। इसी वजह से जो शख्स सफ़र की हालत में होता है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, शरीयत ने माफ़ कर दिया है उसके लिए गुंजाइश है। अच्छा, जो आदमी सफ़र में होता है और उसके पास उस वक्त माल नहीं है, तो शरीयत ने गुंजाइश ये दी है कि ज़कात का माल ले सकता है वो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से अगर चला गया कहीं हम यहाँ से डायलेस चले गए या किसी और जो है ना दूसरे स्टेट में चले गए, अगरचे कि घर में माल मौजूद है, शरीयत के एतबार से मैं मालदार हूँ, लाखों रुपये मौजूद हैं घर में, और वहाँ मैं चला गया और वहाँ मेरे पास से कार्ड गुम गया, पैसे गुम गए, सब कुछ गुम गया, मेरा कुछ भी नहीं है। तो लोगों से अगर मैं पैसे मांगूँ और वो ज़कात का माल दें तो ज़कात का माल लेना जायज़ है मुसाफिर के लिए। शरीयत ने इतनी रुख्सत दी है हमारे लिए, अगरचे के घर के पास माल मौजूद है, और ये भी यकीन ही है बात के घर पहुँचूंगा तो अल्लाह तबारक व ताला इतना मालो दौलत दिया है कि भाई आदमी यानी जानता है अपनी सूरत हाल को, तो लेकिन गुंजाइश है क्योंकि सफ़र में ऐसी मशक्क़त पेश आ जा, जब अल्लाह ने ये रुख्सतें रखी हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि सफ़र में किस किस किस्म की नौयतें और मशक्क़तें पेश आ सकती हैं। तो इस तो बहुत से अहकाम ऐसे हैं कि जो सफ़र में अल्लाह ने रुख्सत के लिए रखे हैं, तो इसलिए जहाँ तक हो सके बचना चाहिए, कम सफ़र आदमी को करना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि नाजायज़ है, आदमी सफ़र कर सकता है लेकिन जहाँ तक हो सके इससे बचना चाहिए, इसमें आफ़ियत है आदमी के लिए। फिर आगे ये बात फरमाई कि फ़ैदा क़ज़ा अहदुकुम नुहमतहु या नहमतहु मिन वजही फ़लयुअज्जिल इला अहलिही, जैसे ही आदमी की अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए तो सफ़र से फिर वापस फ़ौरन अपने घर वालों की तरफ लौट कर आना चाहिए। जाने से पहले सफ़र में जाए तो उसके लिए भी कुछ हिदायत हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, उनको कुछ दुआएँ हैं तो शुरू करने से पहले, सफ़र शुरू करने के बाद, मकामात पर पहुँचने के बाद, मंजिलों पर पहुँचने के बाद, शहरों में पहुँचने के बाद, शहर से वापसी के वक्त में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, वो मालूम करके आदमी को पढ़ना भी चाहिए। उसके बाद जो बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया वो ये है बाबुल उदमी, सालनों का ये बाब है। बतलाना इस बाब से ये भी है कि आदमी के लिए रोटी के साथ या किसी चीज़ के साथ सालन खाए तो उसके लिए यानी उसके लिए जायज़ है, सहाबा इकराम भी खाया करते थे, उनके लिए भी सालन बनता था। रिवायत है वबी قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو إن شئت شرطتيه لهم فإنما الولاء لمن أعتق قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى لحما قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال هو صدقة عليها وهدية لنا। حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 سال رہ گئے تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ یہ باندھی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ تو پہلے زمانے میں جب باندیوں کا دور، پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے، تو یہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدنے کا ارادہ کیا، خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کا جو آقا تھا یا حضرت بریرہ کا جو آقا تھا اس نے کہا کہ بھئی ان کی بلا ہمارے لیے ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم شرط لگا دو کہ ولا تو اس شخص کے لیے ہے جو اس کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے تو یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ یہ شرط لگا دی گئی ہے تو عائشہ نے خرید لیا، اگرچہ کہ اس یہودی نے نہیں مانا، اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ آزاد کرنے کے بعد ان کا نکاح آلریڈی ہو چکا تھا تو ان کو اختیار دیا گیا کہ سابقہ شوہر سے آپ کا جو نکاح ہے آپ اس پر اگر اس کو قائم رکھنا چاہتی ہیں تو قائم رکھیں، اور اگر آپ اس کو فسخ کرنا چاہتی ہیں، ختم کرنا چاہتی ہیں تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ یہ کر لیا تھا کہ وہ نکاح ختم کر لیں، تو وہ واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ تو ان کو اختیار دیا گیا اس بات میں کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے تحت میں رہیں یا اس سے جدا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور آگ پر ایک ہانڈی تھی جو ابل رہی تھی، جوش مار رہی تھی، تو آپ نے کھانا منگوایا، روٹی اور سالن، گھر کے سالنوں میں سے ایک سالن آپ کو دیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں نے گوشت کو نہیں دیکھا؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ گوشت تھا کہ جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ کر دیا گیا، تو انہوں نے ہم کو ہدیہ کر دیا تھا، تو وہ چونکہ صدقے کا گوشت ہے اور صدقے کا گوشت آپ کھاتے نہیں ہیں تو اس لیے ہم نے آپ کو پیش نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے تو صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، یہ کہہ کر آپ نے کھا لیا۔ پھر اس کے بعد خیر یہاں اس روایت کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابتداء اسلام میں یعنی جب غلاموں کا اور باندیوں کا دور تھا تو آقا جو مالک ہوتا تھا باندیوں کا، تو وہ لوگ کتابت کا معاملہ کرتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر تم اتنے پیسے لا کر دے دو تو تم آزاد ہو۔ تو ان کے ساتھ بھی جو ہے نا حضرت بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ معاملہ ہوا تھا، 3 سال ان کے رہ گئے تھے، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدنے اور ان کو آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو جب خریدنے کا ارادہ کیا تو اس وقت ان کا جو مالک تھا حضرت بریرہ کا، اس نے کہا کہ ان کی ولا جو ہے نا مجھے ملے گی۔ ولا جو ہے نا اسلام کے اندر یہ ایک حصہ ہوتا ہے، یہ ایک میراث ہوتی ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد پہلے اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی وارثین، ان کو مال دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے عصبات ہوتے ہیں ان کو مال دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے خیر ایک ترتیب وہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کے وارثین موجود نہیں ہوتے، اس کے عصبات موجود نہیں ہوتے، کوئی بھی موجود نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی آزاد کرنے والا ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر آزاد کرنے والا ہوتا ہے تو شریعت نے اس کو بھی حق دیا ہے کہ بھئی وہ آزاد کرنے والے کو میراث دی جائے، کیونکہ جیسے ماں باپ انسان کے لیے زندگی کا باعث بنتے ہیں، کسی بھی انسان کو زندگی ایک وجود بخشتے ہیں، تو اسی طرح آقا بھی ایک نئی زندگی اپنے غلام کو آزاد کر کے دیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس احسان کے نتیجے میں شریعت نے میراث میں حقدار مانا ہے ان کو ایک درجے میں آنے کے بعد۔ تو اس یہودی نے کہہ دیا تھا کہ بھئی ان کی ولا تو ہم کو ملے گی، اگر یہ مر جائیں اور ان کا کوئی وارث نہیں ہو تو ان کا حصہ ہم کو ملے گا میراث میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو آزاد کریں گے ان کو ملے گا، جو بیچے گا اس کو نہیں۔ تو حضرت عائشہ اگر آزاد کریں گے تو ان کا ملے گا، اور اس کے بعد فرمایا حضرت عائشہ سے کہ تم یہ شرط لگا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا یہ بات، اس نے نہیں مانا، لیکن حضور نے فرمایا کہ بھئی حکم تو یہی نافذ ہوگا، چاہے وہ نہ مانے، آزاد کرنے والے کو ولا ملتی ہے، شرعی حکم تو یہی ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ نے ان کو لیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آزاد کرنے کے بعد جب باندی کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ باندی ہونے کی حالت میں جو نکاح کیا گیا ہے وہ نکاح کو آزاد ہونے کے بعد برقرار رکھنا چاہے تو برقرار رکھے، ختم کرنا چاہے تو ختم کر دے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت تھیں، اور ان کے جو شوہر تھے حضرت مغیث، وہ صحابی تھے لیکن وہ تھے بڑے کالے اور حبشی وغیرہ تھے، تو یہ ناپسند کرتی تھیں ان کو، یہ نہیں رکھنا چاہ رہی تھی۔ تو حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ بھائی اگر رہ جائے تو اچھا ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی طرف سے حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حکم کی تعمیل ہوگی، اور مشورہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مشورے کو اپنایا جائے۔ تو حضور نے کہا کہ بھئی یہ مشورہ ہے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر مشورہ ہے تو مجھے عمل کرنے میں دشواری ہے، پھر میں عمل نہیں کر سکوں گی۔ تو میرا ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ باندیوں کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوتا ہے اپنے نکاح کو برقرار رکھنے کا یا ختم کرنے کا، آج بھی یہ مسئلہ ہے، جب کبھی اگر دور ہو جائے باندیوں کا غلاموں کا تو یہ مسئلہ لاگو ہوگا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ، یعنی جو صورت واقعہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے اور کھانا آپ نے طلب کیا، کھانا پیش کر دیا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو گھر میں گوشت دیکھا تھا اور یہاں پر گوشت نظر نہیں آ رہا، دسترخوان پر کہاں چلا گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ، اصل میں وہ گوشت صدقے کا گوشت تھا، حضرت بریرہ کے لیے تھا، تو اور صدقے کا گوشت انبیاء کے لیے حلال نہیں ہے، انبیاء کے لیے، انبیاء کی اولاد کے لیے صدقہ، کیونکہ اصل میں ایک ہوتا ہے ہدیہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ۔ ہدیے میں جو صدقہ جو ہے نا، صدقہ جو ہوتا ہے اس کا درجہ کم ہے، اور ہدیہ جو ہوتا ہے اس کا درجہ اونچا ہے، اور ہدیہ سامنے والے کے احترام کے پیش نظر دیا جاتا ہے، سامنے والے کے تعظیم اور احترام کے لیے ہدیہ اگر کسی کو دیا جائے تو اس میں اس کا احترام، اس کا اکرام، اس کی تعظیم ہوتی ہے، اور صدقے میں اکرام پیش نظر نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کے لیے ہدیہ جائز ہے، اس میں احترام اور اکرام کا پہلو پایا جاتا ہے، اور صدقے میں آدمی اپنی ذات سے بلائیں ٹھالتا ہے، تو اس لیے وہ جائز نہیں ہے انبیاء اکرام کے لیے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دے دے گا تو بلا ٹل جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، اس لیے سے آدمی دیتا ہے، تو وہ نبیوں کے لیے حلال نہیں ہے، نہ ان کی اولاد کے لیے حلال ہے، ان کے آل کے لیے حلال ہے۔ تو حضرت بریرہ کو وہ دیا گیا تھا، تو حضور نے فرمایا، تو اس وجہ سے وہ آپ کو پیش نہیں کیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب حضرت بریرہ کو دیا گیا وہ تو ان کا ہو گیا، تو ان کے لیے تو صدقہ تھا وہ، جب انہوں نے ہم کو دے دیا تو ان کو ہمارے دینے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہدیہ ہو گیا، اس لیے ہم کھا سکتے ہیں، تو حضور نے کھا لیا۔ تو علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ تبدل ملک کی وجہ سے حکم بھی بدل جاتا ہے، ملکیت بدلنے سے بہت سے احکام بدل جاتے ہیں شریعت میں۔ جب تک حضرت بریرہ کے پاس تھا صدقے کی حیثیت تھی اس کی، لیکن جب انہوں نے کسی اور کو دے دیا تو وہ صدقہ جا کر ہبہ بن گیا، ہدیہ بن گیا، تو اب اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ تو بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالن جو پیش کیا گیا تھا، حضور نے تناول فرمایا، تو ہم بھی جو ہے نا کھانے پینے میں سالنوں کا اگر اہتمام کریں تو کوئی برا نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔